السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے خادم رضوی کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بھارت کے آرمی چیف کے پاکستان کو سیکولر ہونے کے مشورے پر پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان جس نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مزید کچھ خبریں۔
ممبر قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کے رہنما علی وزیر کی عبوری ضمانت منظور۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں برفانی چیتے کی بقا کے لیے پروگرام کا آغاز۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
جنوبی ایشیا،
ناروے کے سابق وزیر اعظم کیل مینگے بونڈوک کا کشمیر کے دونوں حصوں کا دورہ۔ کہا مسئلہ کشمیر سیفری کی مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے خادم رضوی کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ قانون کے دائرے سے باہر احتجاج پر ریاست خاموش نہیں رہ سکتی۔ آئین کے اندر رہ کر احتجاج سب کا حق ہے، لیکن شہریوں کی جان و مال کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا۔
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ کچھ شر پسند عناصر نے نظام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی۔ قانون کے دائرے سے باہر احتجاج پر ریاست خاموش نہیں رہ سکتی۔ سیرت النبی کانفرنس میں دنیا بھر کے علماء نے کہا کہ جو کچھ تحریک لبیک نے کیا وہ عاشقان رسول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ پیر افضل حسین قادری کو گجرات میں چارج شیٹ کیا گیا ہے، جبکہ خادم حسین رضوی کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے الزام میں لاہور کے تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات چلیں گے۔
جنہوں نے بسوں کو آگ لگائی، تقریباً 5 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو سرکار کی املاک ہیں اور پرائیویٹ املاک ہیں، ان کو یہ جو دھرنا کیا گیا یا جو احتجاج کی ایک کوشش کی گئی اس میں نقصان پہنچا، اس میں جو ایکٹیو لوگ سارے تھے ان کو دہشت گردی کے الزامات میں جو مختلف تھانے ہیں ان میں چارج کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ خادم رضوی سمیت تحریک لبیک کے دیگر رہنما حفاظتی تحویل میں ہیں۔ ان لوگوں نے احتجاج کے دوران ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا، ہم آئین کا ہر صورت میں تحفظ کریں گے، شہریوں کی جان و مال کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فواد چوہدری نے کہا کہ احتجاج کے دوران کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ احتجاج کرنے والی لیڈرشپ کو احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ موٹر وے پر گاڑیوں کو روک کر آگ لگانا احتجاج کا صحیح انداز نہیں ہے۔
احتجاج کا مطلب قطعی طور کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی جان سے کھیلیں، ان کے مال سے کھیلیں، ان کی املاک سے کھیلیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ریاست کے اندر تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں یکجا ہوتی ہیں، اور اس فیصلے پر تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پاکستان پر الزام لگتا ہے کہ پاکستان میں فوج فیصلے کرتی ہے۔ اب بھارتی آرمی چیف کے بیان پر بھارتی حکومت کیا کہے گی کہ ان کے فیصلے بھارتی آرمی چیف کر رہے ہیں؟ فواد چوہدری نے بتایا کہ تحریک لبیک کے پنجاب سے 2899، سندھ سے 139، اسلام آباد سے 126 لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ ان افراد کے خلاف جو الزامات ہیں اس پر عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے توہین رسالت کے الزام میں گرفتار آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کرتے ہوئے 3 روز تک ملک بھر کی شاہراہوں کو بند رکھا، اور احتجاج کے دوران کروڑوں روپے کی نجی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی افواج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کے روز کہا ہے کہ پاکستان اس وقت تک بھارت کے ساتھ نہیں چل سکتا جب تک وہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ ساتھ چلنے کا موقع صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان سیکولر ہو جائے۔ بھارتی حکومت اور فوج اکثر پاکستان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے ادارے سرحد پار دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے پاکستان کے اسلامی نظریے کو دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات میں حائل رکاوٹ قرار دیا ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی آرمی چیف کے اس مشورے پر کہا ہے کہ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا اور ان کے بیان سے ہمارا نظریہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کے کرتارپور راہداری کے بارے میں مبینہ پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور راہداری سے پاکستان نے خیر سگالی کا پیغام دیا، خطے میں امن ہوگا تو معاشی خوشحالی اور روزگار میں اضافہ ہوگا، ہماری خواہش ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر امن ہو اور پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات ہوں۔ بھارتی آرمی چیف کے پاکستان کو سیکولر ہونے کے دیے جانے والے مشورے پر شاہ محمود قریشی نے کہا،
وہ بیان بے معنی ہے، پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے، ایک نظریے کے تحت مارز وجود میں آیا ہے، ان کے بیان سے ہمارا نظریہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا۔
وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سکھ برادری کی خواہش اور مطالبہ تھا کہ انہیں کرتارپور جانے دیا جائے، اس فیصلے کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، اس قدم سے پاکستان نے خیر سگالی کا پیغام دیا اور بھارتی حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس کوشش پر رضامندی کا اظہار کیا اور بھارتی حکومت نے اپنے دو وزیروں کو تقریب میں شرکت کے لیے بھیجا، اچھی شروعات ہوئی ہے اور اس کو مثبت انداز میں سمجھنا چاہیے،
اس سے تعلقات میں بہتری کے امکانات روشن ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم نے ایک گڈ ول کا جیسچر کیا ہے، تحریک انصاف کی حکومت کی خواہش ہے کہ ہماری مشرقی سرحد پہ بھی اور ہماری مغربی سرحد پر بھی امن ہو اور استحکام ہو اور اچھے تعلقات ہو۔
دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا میں کرتارپور راہداری اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پر مایوسی ہوئی، پاکستان نے یہ اقدام خالصتاً سکھ کمیونٹی کے مطالبے پر اٹھایا، اس کا مقصد بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات کے لیے سکھ کمیونٹی کے لیے آسانی ہے، اس حوالے سے بیان کیا گیا کوئی بھی مقصد خود ساختہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت ویزا سمیت دیگر ضروریات پر پاکستان سے بات چیت آگے بڑھائے گا، پاکستان مخالف عناصر اپنے پروپیگنڈا میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جنوبی وزیرستان سے ممبر قوم اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کے رہنما علی وزیر کسوابی کی ایک عدالت سے ہفتے کے روز عبوری ضمانت ہو گئی ہے۔ علی وزیر اور پختون تحفظ تحریک کے دوسرے اہم رہنما محسن داوڑ کو ایک روز قبل پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک دیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کو ایئرپورٹ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے افسران نے بتایا کہ ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں۔ پشاور سے تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد۔
جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کے رہنما علی وزیر کی سوابی کے ایک عدالت سے ہفتے کے روز عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ علی وزیر اور پختون تحفظ تحریک کی دوسرے اہم رہنما محسن داوڑ کو ایک روز قبل پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہی دبئی جانے سے روک دیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کو ایئرپورٹ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے افسران نے بتایا کہ ان کے نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پر ہے، تاہم علی وزیر اور محسن داوڑ کو بعد میں باقاعدہ طور پر حراست میں لے کر ایئرپورٹ سے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مرکز منتقل کیا گیا، جہاں پر رات گئے ان کو ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ محسن داور اور علی وزیر دبئی میں پختون کلچر ایسوسیشن کے زیر اہتمام متحدہ عرب امارات کی یوم آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ علی وزیر کی عبوری ضمانت کے بارے میں محسن داور نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
تو ابھی مجھے ہمارے ساتھی جس کیس پہ مطلب یہ سارا ڈرامہ رچا کیا تھا، جس کیس کو بنیاد ہونا تھا، باوجود جو کہ میری تو اس میں آلریڈی ضمانت ہو گئی کیونکہ تین کرم بیل، لیکن اس کے باوجود مجھے بھی اسی کیس میں رکھا کیا گیا اور علی وزیر کی اس میں ضمانت رہتی تھی، تو آج اس نے بھی کرم بیل کروا لیا تھا۔
کنٹرول لسٹ پر ان کے ناموں کے بارے میں آئندہ لائے عمل کے بارے میں محسن داوڑ کا کہنا تھا،
دیکھیے جی ہم اس کو اٹھائیں گے، ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی اس کو اٹھائیں گے، پارلیمنٹ فلور میں بھی اٹھائیں گے، اور جو پارلیمنٹرینز ہیں ہمارے دوسرے پارٹی کے قائدین سے بھی سلسلے میں رابطہ کریں گے، تو مشاورت کے ساتھ کچھ، لیکن اس چیز کو ہم یہاں پر چھوڑیں گے نہیں۔
دونوں ممبران قومی اسمبلی سمیت پختون تحفظ تحریک کے لگ بھگ دو درجن اہم رہنماؤں پر 10 اگست کو سوابی میں جلسہ کرنے کے الزام میں مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں خاتون کارکن گلالئی اسماعیل کو 7 نومبر کو لندن سے واپسی پر اسلام آباد کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد میں ان کو تحریک کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ سوابی کی عدالت نے ضمانتوں پر رہا کر دیا تھا۔ دریا اسنا خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں ایک مبینہ دہشت گرد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کارروائی میں ایک کیپٹن سمیت 4 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے 41 صدر جارج ایچ ڈبلیو بش انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 94 برس تھی. سابق صدر کی وفات کا اعلان ان کے دیرینہ ترجمان جم میگرت نے جمعے کی شب ایک مختصر بیان میں کیا. بیان کے مطابق آخری رسومات کی تاریخ اور مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جارج ایچ ڈبلیو بش 1989 سے 1993 تک امریکہ کے صدر رہے تھے، لیکن ان کا سیاسی اور پبلک سروس کیریئر 40 برسوں پر محیط تھا. وہ امریکہ کے 43 صدر جارج ڈبلیو بش کے والد تھے، جو دو مدت کے لیے سن 2000 سے سن 2009 تک صدر رہے، لیکن جارج بش سینئر صرف 4 سال ہی صدر رہے تھے. وہ سن 1988 میں صدر بنے، لیکن سن 1992 میں خراب معاشی حالات اور بے روزگاری کی شرح میں اضافے کے باعث دوسری مدت صدارت کا انتخاب ہار گئے تھے. صدر بننے سے قبل وہ 1981 سے 1989 تک 8 سال صدر رونلڈ ریگن کے ساتھ نائب صدر بھی رہے تھے. ان کے انتقال کی خبر کے ساتھ ہی دنیا بھر سے تعزیتی اور تعریفی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش نے اپنے والد کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے بہترین والد تھے جن کی خواہش کوئی بھی بیٹا اور بیٹی کر سکتے ہیں. امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے امریکہ کے 41 صدر کی نسلوں کو متاثر کرنے والی خصوصیات کی تعریف کی اور کہا کہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے دنیا کے لیے امریکہ کو ایک امید کے طور پر پیش کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے قطع نظر اپنے خاندان کے لیے ان کی جان نثاری بہت متاثر کن پہلو ہے. سابق صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر بش نے یہ ثابت کیا کہ پبلک سروس ایک مقدس کام ہے، اور اس بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں قمر عباس جعفری.
جب اگست 1990 میں عراقی فوج نے کویت پر قبضہ کیا تو بش نے تیل کی دولت سے مالا مال ملک کو آزاد کرانے کے لیے فضائی اور زمینی افواج کا ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کیا اور خلیج کے علاقے میں اپنے اتحادیوں کی مدد کی پھر سے یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد آنے والے سال کے ماہ جنوری میں کویت کو آزاد کرانے کی کارروائی شروع کی. اس وقت ان کا کہنا تھا،
5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight,
5 ماہ بعد عراقی صدر صدام نے کویت کے خلاف اپنی ظالمانہ جنگ شروع کی، اور آج رات اس جنگ میں ہم شامل ہو رہے ہیں. یہ تھے آن جہانی صدر جارج بش. امریکی قیادت والے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے ذریعے عراقی افواج کو 6 ہفتے کے اندر کویت سے نکال دیا گیا، اور بش نے حملہ روکنے کا فیصلہ کیا. بہت سنے اس فیصلے کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی، لیکن اندرون ملک اور بیرون ملک بش کے وقار میں بہت اضافہ ہوا. اس موقع کو انہوں نے عرب اسرائیل امن کے عمل کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں اسی سال بعد میں میڈرڈ کانفرنس منعقد ہو سکی. ان کی صدارت کے آخری ہفتوں میں یعنی دسمبر 1992 میں جنگ سے تباہ حال ملک صومالیہ میں امن و امان بحال کرنے کی ان کی کوششوں میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہ مل سکی، اور وہاں لڑائی صدر کلنٹن کے دور تک جاری رہی. بش نے 1989 میں صدر ریگن کے بعد منصب صدارت سنبھالا تھا. وہ قبل ازیں 2 مدت تک ان کے نائب صدر رہے تھے. ان کے اپنے دور صدارت میں دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں، جن کا آغاز ان کی صدارت کے پہلے برس میں دیوار برلن کے انہدام سے ہوتا ہے، جس کے بعد 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا، اور بش اور آخری سوویت صدر میخائل گورباچوف نے امریکہ روس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا اور سرد جنگ کے خاتمے کا اشارہ دیا. لیکن اندرون ملک بش نے ٹیکسوں میں کٹوتی کے اپنے انتخابی مہم کے وعدے پر عمل نہ کر کے مایوس کیا. اپنی انتخابی مہم میں ان کا کہنا تھا،
Read my lips. No new taxes.
میرے ہونٹوں کی جنبش کو پڑھو، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا. ریپبلکن صدر کو کانگریس میں ڈیموکریٹک اکثریت نے بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ٹیکس بڑھانے پر مجبور کیا. ملک میں اقتصادی کساد بازاری اور خلیج کی جنگ کے نتائج نے ان کی مقبولیت کم کر دی، اور 1992 میں دوسری مدت کے لیے وہ انتخاب ہار گئے. انتخاب میں شکست کے بعد بش سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور ٹیکسس میں مستقل طور سے مقیم ہو گئے، جہاں انہوں نے تیل کے کاروبار سے دولت کمائی تھی. لیکن وہ عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، اور 8 برس بعد اپنے بیٹے کی صدارتی انتخابی مہم میں سرگرم ہوئے. انہوں نے اس وقت کہا تھا،
This boy, this son of ours is not going to let you down. He's going to go all the way and serve with great honor all the way.
یہ لڑکا ہمارا بیٹا آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا اور عزت و وقار کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گا. انہیں اپنی زندگی میں متعدد اعزازات ملے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
الاسکا کے شہر انکرج میں جمعے کے روز 7.5 قوت کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو زلزلوں نے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا اور سڑکوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. تاہم تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. زلزلے سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز میں لوگ پریشانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی جسے کچھ دیر کے بعد واپس لے لیا گیا. امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ پہلا زلزلہ زیادہ طاقت کا تھا اور اس کا مرکز الاسکا کے سب سے بڑے شہر انکرج سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر شمال میں تھا. انکرج شہر کی آبادی لگ بھگ 3 لاکھ ہے. زلزلے کے جھٹکے شروع ہونے پر دفتروں میں لوگ اپنی میزوں کے نیچے پناہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتے رہے. نیوز چینل سی این این کی جاری کردہ ایک ٹویٹ میں زلزلے کے موقع پر لوگوں کی افراتفری اور سڑکوں کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے ہیں. انکرج کے ایئرپورٹ کو جانے والی سڑکوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس کے کئی حصے ٹوٹ پوٹ کر زمین میں دھنس گئے جس سے کئی گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں. زلزلے کے جھٹکوں کے دوران شہر کے شمالی حصے میں کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. انکرج کے پولیس کے سربراہ جسٹن ڈال نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ شہر کے شمال مشرق میں واقع گلین ہائی وے کے کئی حصے تباہ ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف واشنگٹن کی دباؤ کی مہم کارگر رہی جس کی وجہ سے تہران خطے میں عسکریت پسندوں کی حمایت کی اپنی صلاحیت کھو رہا ہے. فلوریڈا ہالی ووڈ میں اسرائیل امریکن کونسل کی کانفرنس کے موقع پر جمعے کے روز مائک پینس نے اس جانب امریکہ کی کوششوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے ایران پر یہ دباؤ بڑھایا گیا کہ وہ خطے میں مہلک کاروائیوں کی حمایت ختم کر دے. اسرائیل امریکن کونسل ایک ایسی غیر منافع بخش آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی باشندوں کو متحد اور مصروف رکھنے کے لیے کام کرتی ہے. اسرائیل جو امریکہ کا ایک قریبی اتحادی ہے، خطے میں ایران ان کا مرکزی حریف خیال کیا جاتا ہے. اور اس بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں قمر عباس جعفری.
جمعہ کے روز فلوریڈا کے مقام ہالی ووڈ میں اسرائیلی امریکن کانفرنس یا آئی اے سی کی سالانہ کانفرنس ہے، خطاب کرتے ہوئے پینس نے ایران کی ان سرگرمیوں کو ختم کرانے کے لیے جنہیں مضرت رساں سرگرمیاں کہا جاتا ہے امریکی کوششوں کے بارے میں بتایا. ان کا کہنا تھا،
As we speak, our actions are already cutting off the regime's ability to support its terrorist minions across the region on an increasing basis. And while Iran continues to pursue its evil aims, let me make a solemn promise to you, to Israel and to the world. The United States of America will never allow
اپنے دہشت گرد دوستوں کی مدد کرنے کی ایران کی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، اور ایسے میں جبکہ ایران بدی کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اسرائیل سے وعدہ کرتا ہوں اور دنیا سے وعدہ کرتا ہوں کہ امریکہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم کا آغاز کیا تھا، اور تہران امریکہ اور 5 دوسری طاقتوں کے درمیان ہونے والے 2015 کے معاہدے سے وہ الگ ہو گئے تھے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے اور دوسری ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایران کا کہنا ہے کہ اس کی جوہری سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے ہیں. پینس نے ایران پر پھر سے تعزیرات عائد کرنے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کا ذکر کیا جو 2015 کے معاہدے کے تحت اٹھا لی گئی تھیں، اور پینس نے کہا کہ ہم نے نئی اور سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ایران پر امریکی پابندیاں اتنی سخت پہلے کبھی نہیں تھیں. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے شعبے نے پینٹاگون سے کہا ہے کہ وہ آئندہ برس تک میکسیکو کی سرحد پر تعینات امریکی فوجیوں کی تعیناتی میں توسیع کر دے. ہوم لینڈ سیکیورٹی نے 45 دن کی توسیع کی درخواست کی ہے جس کے مطابق جنوری کے آخر تک یہ توسیع کا کہا گیا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ وزارت دفاع اس توسیع کی منظوری دے دے گی. سرحد پر تعینات فوجیوں کو 15 دسمبر تک واپسی اختیار کرنا تھی. تاہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ترجمان خاتون کیٹی والڈمن کہتی ہیں کہ سرحد پر سیکیورٹی کے خطرات اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں فوج کچھ عرصہ مزید موجود رہے. اریزونا اور کیلیفورنیا کے ساتھ میکسیکو کی سرحد پر اس وقت تقریباً 5,600 فوجی تعینات ہیں. پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے کہا ہے کہ نومبر میں امریکہ کی جانب رواں کارواں میں شامل وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے 450 سے زیادہ لوگوں کو اپنے ملکوں میں واپس بھیج دیا گیا ہے. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پناہ حاصل کرنے کے لگ بھگ 4,000 تارکین وطن میں سے مزید 300 افراد نے جو میکسیکو کے سرحدی قصبے ٹیوانا پہنچے تھے اپنے گھروں کو لوٹنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. پناہ گزینوں کی عالمی تنظیم کے ترجمان جول میلمین کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ ان تارکین وطن کے تحفظ تحفظ اور باعزت واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظامات میں تعاون کر رہا ہے جو اپنے آبائی گھروں کی جانب واپسی میں دلچسپی رکھتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جن لوگوں کو اپنے تحفظ سے متعلق خدشات ہیں ان کے آبائی ملکوں کے سرکاری اداروں سے کہا جائے گا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو ان کی مدد کی جائے. ملمین کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے کو وسطی امریکہ کے ملکوں میں گروہی اور گینگ تشدد کے واقعات کا اندازہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ ان ملکوں میں ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے افراد اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے طویل عرصے سے پروگرام چلا رہا ہے. اس لیے یہ واضح ہے کہ یقینی طور پر اس طرح کے معاملات سوشل سوسائٹی کے افراد اور حکومتی اداروں کے سپرد کیے جائیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. جی 20 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ارجنٹینا پہنچتے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس وقت ان کے ذہن میں دنیا کی اہم معیشتوں کے سربراہان سے ملنے کے علاوہ کوئی بات موجود نہیں. طیارے سے اترتے ہی انہوں نے خصوصی تحقیقاتی کونسل رابرٹ مورلر سے متعلق تنقیدی ٹویٹس کی اور کہا کہ دوسری جانب کا حقیقی چہرہ یا جرم سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جی 20 کے پہلے روز کا سورج طلوع ہونے سے قبل انہوں نے اسی موضوع پر مزید دو ٹویٹس کی. صدر ٹرمپ ایسے پہلے صدر نہیں ہیں جو غیر ملکی دورے کے موقع پر اپنے ملکی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ اپنے غیر ملکی دورے کے دوران مسلسل ملکی مسائل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. اینڈرس مینوئل لوپیز اوبراڈور ہفتے کے روز میکسیکو کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. وہ دونوں ایوانوں میں طاقتور حزب اختلاف کے اتحاد کے ساتھ ایک مضبوط حیثیت سے اقتدار میں داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے پیشرو اور انتظامیہ کی نسبت سادگی اپنانے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سابق صدر کے زیر استعمال طیارہ بھی فروخت کر دیں گے. 65 سالہ لوپیز اوبراڈور نے میکسیکو کی سیاست میں کافی وقت گزارا ہے. وہ جوانی میں پی آر آئی جماعت کے رکن رہے جس نے میکسیکو کی حکومت پر 8 عشروں تک کنٹرول رکھا. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن سے امریکی پالیسی واضح ہے اور ہم کسی صورت میں غیر ملکی قانونی تارکین وطن کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. جی 20 سربراہ اجلاس کے بعد ارجنٹینا میں جمعے کے روز وائس آف امریکہ کی نامہ نگار گریٹا وانسٹران کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مشتبہ اور جرائم پیشہ افراد کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں. اس ضمن میں انہوں نے 650 غیر ملکی تارکین وطن کا حوالہ دیا جنہیں قانون کا نفاذ کرنے والے امریکی حکام نے جنوبی سرحد پر گرفتار کیا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس قسم کے سخت جرائم پیشہ افراد کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ کی جنوبی سرحد کی سیکیورٹی کی سختی سے نگرانی جاری رکھی جائے گی اور غیر قانونی تارکین وطن کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور صدر ٹرمپ رواں سال اب تک چین سے امریکی درآمد کی جانے والی 250 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء پر 10% اضافی ٹیکس عائد کر چکے ہیں جس کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ کا سا ماحول ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے باہمی تعلقات میں مثبت اشارے ملے ہیں اور لگتا ہے کہ دونوں ملک اپنے اختلافات دور کرنے پر آمادہ ہیں. جمعہ کو بیونس آئرس میں جاپان کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور چین اپنے اختلافات دور کرنے پر متفق ہو گئے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں چینی ایسا کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسا چاہیں گے. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آگے کیا ہوتا ہے. صدر ٹرمپ دنیا کے 20 بڑے صنعتی ملکوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ارجنٹینا کے دارالحکومت میں ہیں. امریکہ میکسیکو اور کینیڈا کے سربراہان نے ایک نئے شمالی امریکی تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس میں تینوں ملکوں کے درمیان 1.2 ٹریلین ڈالر کے سالانہ کاروبار کی نشاندہی کی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے معاہدے پر دستخط کو انتہائی تاریخی دن قرار دیا ہے جو ان کے بقول ایک سنگ میل کامیابی ہے جس پر 15 ماہ تک اکثر و بیشتر تلخ نوعیت کے مذاکرات ہوتے رہے. امریکی فوج نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ امریکہ نے لیبیا میں فضائی کاروائی کی ہے جس میں القاعدہ کے 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. افریقہ کے لیے امریکی کمان نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے جمعرات کے دن الاوینات کے قریب کیے گئے جس دوران اسلامی مغرب کے القاعدہ کے دھڑے AQIM کی 3 گاڑیاں تباہ کی گئیں. فوج نے کہا ہے کہ کاروائی میں کسی شہری کے ہلاک ہونے اور زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی. ایک اخباری بیان میں افریکام کے آپریشنز کے ڈائریکٹر امریکی میرین کور کے میجر جنرل گریگ پی اولسن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لیبیا میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے تباہ کرنے کے لیے افریکام ٹھیک ٹھاک نشانوں کو ہدف بنائے گا چونکہ محفوظ پناہ گاہیں جہاں کہیں بھی ہوں تباہ ہونے سے نہیں بچ سکتی. یہ لیبیا میں القاعدہ کے اسلامی مغرب کے دھڑے کے خلاف 3rd امریکی فضائی حملہ ہے. امریکہ میں کرسمس کی تیاریاں زوروں پر ہیں. امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز اور ان کی اہلیہ خاتون اول کے دور حکومت میں سن 1800 میں پہلی بار وائٹ ہاؤس میں کرسمس پارٹی کی گئی, اور تب سے لے کر اب تک امریکی صدور کی اس رہائش گاہ میں سردیوں کے دنوں میں مختلف چھٹیاں منائی جاتی ہیں. اور اس سال امریکی خاتون اول وائٹ ہاؤس کو حب الوطنی کے جذبے سے سجا رہی ہیں, اور اسے نام دیا گیا ہے امریکن ٹریجرز یا امریکی خزانے. ان کی تیاریوں پر سنیے پیٹسی ودا کوسوارا کی یہ رپورٹ نخبت ملک کی زبانی.
1600 پینسلوینیا ایونیو پر قائم وائٹ ہاؤس میں یہ سال کا پھر وہی وقت ہے, اور میلانیا ٹرمپ کی یہ وائٹ ہاؤس میں دوسری کرسمس کا موقع ہے. امریکی خواتین اول ہمیشہ وائٹ ہاؤس کو خود سجاتی آئی ہیں, اور میلانیا ٹرمپ بھی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ہسٹوریکل ایسوسی ایشن سے منسلک تاریخ دان میتھیو کوسٹیلو کہتے ہیں,
It was Jacqueline Kennedy who started this tradition of having an annual blue room Christmas tree.
جیکلین کینیڈی وہ خاتون تھیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں سالانہ کرسمس ٹری رکھنے کی روایت ڈالی, اور ہر بار ایک مخصوص موضوع پر اس درخت کو اور وائٹ ہاؤس کے باقی حصوں کو وہ سجایا کرتی تھیں. اب 1961 کے بعد یہ روایت برقرار ہے. خاتون اول کا وائٹ ہاؤس کو سجانے میں مرکزی کردار ہوتا ہے. یہ تھے میتھیو کوسٹیلو کے الفاظ. اس سال میلانیا ٹرمپ نے کرسمس کے لیے وائٹ ہاؤس کی آرائش کے لیے جو موضوع چنا ہے وہ ہے امریکن ٹریجرز یا امریکی خزانے, اور سالانہ کرسمس ٹری کو سجانے کے لیے اس پر اپنی اب تک کی بہترین مہم سے متعلق سجاوٹ منتخب کی ہے. اور اس مہم کا تعلق اینٹی بولنگ یا دھونس جمانے کے غلط رویے کو روکنے سے ہے, لیکن ان کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں رکھے گئے سرخ درختوں نے لوگوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ عوام نے سوشل میڈیا پر اس کا تمسخر بھی اڑایا, جس پر میلانیا ٹرمپ نے کہا,
We are in 21st century and everybody has a different taste. I think they look fantastic.
ہم اب 21st صدی میں ہیں اور ہر شخص کی پسند مختلف ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سرخ درخت زبردست لگ رہے ہیں. یہ تھی میلانیا ٹرمپ. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کرسمس ٹری توجہ کا مرکز بنا ہے, اور نہ ہی میلانیا ٹرمپ وہ پہلی خاتون اول ہیں جنہوں نے سرخ رنگ سے کرسمس کی آرائش کی ہے. میتھیو کوسٹیلو بتاتے ہیں, نینسی ریگن ہمیشہ صرف سرخ رنگ کی دلدادہ تھی. ان کی پہلی خاتون اول کی پورٹریٹ میں بھی انہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا. وہ جو برتن استعمال کرتی تھیں وہ بھی سرخ رنگ کے چینی برتن ہوا کرتے تھے, سو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرسمس پر وہ سرخ رنگ کی حمایت کرتی رہی ہیں. میتھیو کوسٹیلو کے الفاظ. وائٹ ہاؤس میں سال کے آخر میں ہونے والی تقریبات وہاں رکھے گئے کرسمس ٹری کے گرد گھومتی ہیں, اور ہر آنے والی نئی خاتون اول نے ان تقریبات کو ہمیشہ اپنے انداز میں منایا ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. آج پوری دنیا میں ایڈز کا 30th عالمی دن منایا جا رہا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ 3 عشروں کے دوران اس متعدی مرض کے انسداد اور علاج کے سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. تاہم اب بھی لوگ اس مرض میں گرفتار ہو کر انتقال کر رہے ہیں. ایڈز کے عالمی دن کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کیرل پروسو کی رپورٹ, اسد نذیر کی زمانی.
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ خوف, بدنامی اور لا علمی, یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ایڈز کے پھیلنے کا سبب بنتی ہیں, اور اسی لیے ایچ آئی وی وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. جہاں تک ایڈز کے مرض کا تعلق ہے, صحت کے ماہرین کی کوشش ہے کہ اس مرض سے کوئی ہلاک نہ ہونے پائے, اور نہ یہ مرض ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو. یعنی اس کا مکمل انسداد, بچاؤ اور علاج اسی میں مضمر ہے. یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ایچ آئی وی کے ماہر ڈاکٹر جیرڈ بائٹن کہتے ہیں, کیونکہ ابھی اس پیمانے پر اس کا علاج اور انسداد نہیں ہو سکا ہے جس پر اسے ہونا چاہیے, اس لیے ایچ آئی وی کا اس طرح خاتمہ نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی پروفیسر اسٹیفنی اسٹریٹی کا کہنا ہے کہ دنیا میں اب بھی ہر سال 10 لاکھ افراد اس متعدی مرض کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں مگر ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو پاتا. ان میں منشیات کے استعمال کرنے والے اور جنسی کاروبار سے منسلک افراد خاص طور پر شامل ہیں. میری ریسرچ کے مطابق مریض کا مکمل علاج ہونا چاہیے اور معالج کو مریض کی تمام ضروریات اور نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں مختلف ملکوں کو معقول رقم مختص کرنا ہوگی. ڈاکٹر بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو تشخیص اور علاج کی سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی.
The biggest thing that we've learned for preventing HIV in the last decades is that there is no magic bullet.
پچھلے عشروں میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایچ آئی وی کے انسداد کے لیے کوئی جادو کی گولی موجود نہیں ہے. ہمیں بہت سے کام بیک وقت کرنا ہوں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس مرض پر پوری طرح قابو پا سکیں گے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ اس مرض کے بارے میں عوامی آگہی کو بڑھانا لازم ہے. لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اسے کلنک کا داغ نہ سمجھیں بلکہ اس کا معقول علاج معالجہ کرائیں. معاشرے کو بھی اس سلسلے میں تعاون کرنا ہوگا. جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تبھی انسدادی ویکسین کارآمد ثابت ہوگی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. بلوچستان میں آج ایڈز ڈے منایا گیا. ایڈز کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے صوبائی سطح پر مختلف پروگرام منعقد کیے گئے. تاہم حکام صوبے میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافے سے تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ.
بلوچستان میں ایڈز سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے نے متعلقہ حکام اور ڈاکٹروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. محکمہ صحت کے ڈاکٹروں کے مطابق صوبے میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر اب 5,000 ہو گئی ہے. صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈپٹی مینیجر ڈاکٹر محمد داؤد اچکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس موذی مرض میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجوہات ان کے بقول مرض کے بارے میں لوگوں کو آگاہی اور مریضوں کے لیے علاج و معالجے کی سہولیات کی فراہمی ہے. جب تک اس مرض کا شکار ہونے والا شخص ادویات استعمال کرتا رہے گا، وہ دوسروں کو اپنا مرض منتقل نہیں کرے گا. تاہم وہ مریض جو ڈاکٹروں سے رابطہ نہیں کر رہا یا ادویات نہیں لے رہا، وہ اس مرض کا شکار ہونے کے ساتھ اس کے پھیلاؤ کا سبب بھی بن رہا ہے. ڈاکٹر محمد داؤد اچکزئی نے کہا کہ ایڈز کا وائرس لگنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سرنج کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والے اور لیبارٹریوں سے غیر تصدیق شدہ خون ایڈز کے وائرس کی پھیلاؤ کی بڑی وجوہات ہیں.
جو پاکستان میں مختلف سروے ہوئے ہیں اور ہمارے اپنے پروگرام کے جو ہم نے کام کیے ہیں، وہ انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز ہیں جو نشہ کرتے ہیں، لیکن اب عام آبادی میں یہ چیز آ رہی ہے. عام آبادی میں وہ سیکسول کنٹیکٹس کے تھرو آ رہی ہے، تو وہ چیز ابھی ٹرانسجینڈرز یا ہجڑا جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں یہ چیز تیزی سے پھیل رہی ہے. ہم نے کوئٹہ میں 100 ہجڑوں کا ٹیسٹ کیا جس میں سے 10 پازیٹیو آئے. اسی طرح ہم نے جیلوں میں کیے، اس میں سے 27 پازیٹیو آئے. یا وہ لوگ جو کہ شادی کے علاوہ جو سیکس رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ مرض ابھی آنا شروع ہو گیا ہے.
صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈپٹی مینیجر کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی وائرس اگر کسی کو لگتا ہے تو متاثرہ شخص کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابتدا میں ادویات استعمال کرنے سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے. صرف متاثرہ شخص فوری طور پر متعلقہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے تاکہ اس کا علاج بروقت شروع ہو سکے. ڈاکٹر داؤد اچکزئی کے بقول ایچ آئی وی وائرس کے کوئی خاص علامات نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بے خبری میں اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ابتدا میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے.
تیزی سے وزن کا گرنا، بخار کا ہونا، کے الٹی دست کا مسلسل رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بدن پہ دانے خارش.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,200 ہے، جبکہ بلوچستان میں ایڈز کنٹرول پروگرام کے پاس صرف 1,334 رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 911 کا علاج جاری ہے. صوبے میں 231 افراد اب تک اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں. بلوچستان میں ایچ آئی وی وائرس کے روک تھام کے لیے کام کرنے والے ماہرین یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر چند جیلوں میں قید 4,500 قیدیوں کے خون کے تجزیوں میں 71 ایڈز کے مریض نکل سکتے ہیں تو اس سے زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا کوئلہ کانوں اور گڈانی شپ بریکنگ میں کام کرنے والے ہزاروں محنت کشوں کے خون کے تجزیوں سے زیادہ خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے صوبائی حکومت اور ایڈز کنٹرول پروگرام کو ان غریب اور لاچار مزدوروں کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ناروے کے سابق وزیراعظم نے نئی دہلی اور اسلام آباد اور کشمیر کے دونوں حصوں کے اپنے حالیہ دوروں اور اس دوران حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقاتوں کے بعد یہ امید ظاہر کی ہے کہ بھارت میں اگلے سال ہونے والے عام انتخابات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے حل طلب معاملے پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے پائیدار اور پرامن حل کے لیے بھارت، پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان سہ فریقی بات چیت کا ہونا ناگزیر ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
ناروے کے سابق وزیر اعظم کیل مینگے بونڈوک نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت میں اگلے سال ہونے والے عام انتخابات کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کشمیر کے تصفیہ طلب معاملے پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے پائیدار اور پرامن حل کے لیے تینوں فریقوں یعنی بھارت، پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان مکالمے کا ہونا ناگزیر ہے۔ بونڈوک نے، جو ناروے کے دو بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اوسلو سینٹر برائے امن و انسانی حقوق کے بانی ہیں، حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کیے اور نئی دہلی اور اسلام آباد میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ ان کی اس سرگرمی کو دونوں ملکوں کے سیاسی حلقوں میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اوسلو سینٹر نے ماضی میں دنیا کے کئی متنازع معاملات میں کامیابی کے ساتھ ثالثی کی ہے۔ تاہم بونڈوک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان اور ان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں ایک ثالث کے حیثیت سے نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ دورے صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کیے۔ سری نگر میں اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے قائدین کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی تمام آرا سے اتفاق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں، بلکہ اسے پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت بھارت، پاکستان اور کشمیری لیڈروں کے درمیان ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، کشمیر کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، فریقین کو ڈائیلاگ اور ممکنہ مذاکرات کے لیے میز پر آنا ہوگا۔ بھارت میں عام انتخابات کے انعقاد سے پہلے ایسا ہونا دشوار نظر آتا ہے، لیکن امید ہے یہ ان انتخابات کے بعد ہوگا۔ بونڈوک نے کہا کہ صوبائی رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ساتھ ان کی ملاقات کا اہتمام بھارت کے ایک دھرم گرو اور آرٹ آف لیونگ کے سربراہ سری سری روی شنکر اور ان کے ایک دست راست نے کیا تھا، اور اس میں بھارت کی وزارت خارجہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ واضح رہے، روی شنکر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ پچھلے 6 برس میں کسی غیر ملکی شخصیت کی کشمیر کے آزادی پسند لیڈروں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات تھی۔ ناروے کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور ریاست میں پائی جانے والی انسانی حقوق کی صورتحال پر حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت، پاکستان اور کشمیر کے لیڈروں کے درمیان ایک سہ فریقی بات چیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایشیا کا سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے اور ریاست کے عوام کو درپیش پرتشدد اور تکالیف سے بھرپور صورتحال کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں حد بندی لائن پر لے جایا گیا اور یہ ان کے لیے زمینی صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان اچھے انسانی اور تجارتی رشتوں کو استوار کرنے میں حائل ہو رہی ہیں۔ بونڈوک سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری ہر بات سے اتفاق تو نہیں کریں گے، لیکن اصولی طور انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ بھائی کشمیر کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں نکل سکتا، طاقت کے ذریعے حل نہیں نکل سکتا، اور سب سے اہم ترین بات جو انہوں نے کہی کہ ہندوستان اور پاکستان کو کشمیریوں کے اعتماد میں لے کے صحیح فریقی بنیادوں پر آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ ایک میجر ایک میں کہوں گا کہ موومنٹ فارورڈ ہے.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں برفانی چیتے کی بقا کے لیے پروگرام کا آغاز کیا گیا. پروگرام کے تحت جنوبی ایشیا میں معدومیت کے انتہائی خطرے سے دوچار اس جانور کے تحفظ اور علاقے میں اس کی تعداد کا پتہ چلایا جائے گا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر جنگلی حیات نے پروگرام کے آغاز کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے. تفصیل سنیے مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں برفانی چیتے کی بقا کے لیے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت عالمی سطح پر معدومیت کے انتہائی خطرے سے دوچار اس جانور کے مقامی آبادی کے ساتھ تنازعات اور مطلوبہ مسکن کے تحفظ اور علاقے میں اس کی تعداد کا پتہ چلایا جائے گا. پروگرام کے ایک عہدیدار شعیب حمید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پروگرام 5 سال میں مکمل ہوگا، جس کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کی طرف سے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں.
دیکھیں، آزاد کشمیر میں تو اس پر سرے سے کام نہیں ہوا نا، اس طرح کا سائنٹیفک لیول پہ جو اس کے سروے ہوئے ہوں یا اس پہ کوئی اس کی کنزرویشن کے لیے کوئی کام ہوا ہو، صحیح ٹرو اسٹیٹس ہی نہیں پتا کہ یہ ایکچولی نمبر کتنے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کے جو کنفلکٹ، مطلب تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا، لیکن ہمارے چونکہ ہم اسیس کریں گے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ کیا مسئلے ہیں، اس کو لوگوں کے سے کیا مسئلے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر برائے جنگلی حیات ناصر دار نے پروگرام کے آغاز کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے.
ہمارا کیا ہے، اگرچہ حکومت حاکم نے برفانی چیتے دیگر جنگلی حیات کے تحفظ کے ماحول سے گزشتہ عرصے میں اہم قدم اٹھائے ہیں، جس میں جنگلی حیات کے حوالے سے محفوظ علاقوں کا قیام، قانون کے مطابق دعویٰ بلیک ڈیل کے حملے کی تعیناتی، جنگل شکار درست انداز میں محفوظ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیکرٹری جنگلات ڈاکٹر شیلا وقار نے کہا کہ برفانی چیتے کے تحفظ کے لیے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہوگی،
کہ وہ اپنی اپنا شیئر ضرور ڈالیں اپنے گھروں میں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور اس ہمیں اپنی انڈینجرڈ سپیشیز ناٹ اونلی سنو لیپرڈ بلکہ باقی سب کو بھی بچانا ہے. تو یہی وہ سلوگن ہماری فائلوں میں بھی لکھا ہوا ہے، شاٹ ود دا کیمرہ ناٹ ود دا گن. تو لیٹس شاٹ دیم ود دا کیمرہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اتنا بڑھا لیں کہ ہم خود جا کے اس کو دیکھ سکیں.
محکمہ جنگلی حیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برفانی چیتوں کی تعداد 200 کے قریب ہے، اور یہ پاکستانی کشمیر کے علاقے بالائی وادی نیلم اور اس سے ملحقہ گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں پائے جاتے ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
امریکہ کے 41 صدر جارج ایچ ڈبلیو بش انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 94 برس تھی. سابق صدر کی وفات کا اعلان ان کے دیرینہ ترجمان جم میگرتھ نے جمعے کی شب ایک مختصر بیان میں کیا. بیان کے مطابق آخری رسومات کی تاریخ اور مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جارج ایچ ڈبلیو بش 1989 سے 1993 تک امریکہ کے صدر رہے تھے، لیکن ان کا سیاسی اور پبلک سروس کریئر 40 برسوں پر محیط تھا. وہ امریکہ کے 43 صدر جارج ڈبلیو بش کے والد تھے، جو دو مدت کے لیے سن 2000 سے سن 2009 تک امریکہ کے صدر رہے. لیکن جارج بش سینئر صرف 4 سال ہی صدر رہے تھے. وہ سن 1988 میں صدر بنے تھے، لیکن سن 1992 میں خراب معاشی حالات اور بے روزگاری کی شرح میں اضافے کے باعث دوسری مدت صدارت کا انتخاب ہار گئے تھے. صدر بننے سے قبل وہ سن 1981 سے سن 1989 تک 8 سال صدر رونلڈ ریگن کے ساتھ نائب صدر بھی رہے تھے. ان کے انتقال کی خبر کے ساتھ ہی دنیا بھر سے تعزیتی اور تعریفی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش نے اپنے والد کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے بہترین والد تھے جن کی خواہش کوئی بھی بیٹا اور بیٹی کر سکتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے امریکہ کے 41 صدر کی نسلوں کو متاثر کرنے والی خصوصیات کی تعریف کی اور کہا کہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے دنیا کے لیے امریکہ کو ایک امید کے طور پر پیش کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے قطع نظر اپنے خاندان کے لیے ان کی جان نثاری ان کی شخصیت کا بہت متاثر کن پہلو تھا. سابق صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر بش نے یہ ثابت کیا کہ پبلک سروس ایک مقدس کام ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G20 کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کی نامہ نگار گریٹا وین سسٹرن کو ایک خصوصی انٹرویو میں امریکہ کے داخلی اور خارجی امور کے بارے میں جوابات دیے. انٹرویو کے خلاصے اور چند اقتباسات کے ساتھ اسد نذیر.
ایک طرف جہاں امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے معاملے پر تعلقات میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف
ارجنٹائن کے دارالحکومت میں جی 20 ملکوں کی دو روزہ سربراہی کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے دوران انہوں نے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار گریٹا وین سسٹن کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ اس میں انہوں نے امریکہ کے اقتصادی مسائل، امریکہ چین تجارتی تعلقات اور دیگر بین الاقوامی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں چین کے بڑھتے ہوئے تجارتی اثر و نفوذ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا،
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars, plus I can double that up and then I can double it again.
دیکھیے، اب آئندہ ان کے پاس سرمایہ کی کمی واقع ہوگی، کیونکہ میں ان کے ساتھ جو تجارتی معاہدے کر رہا ہوں اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے اربوں ڈالر نکل جائیں گے۔ ماضی میں چین کو جو مراعات دی گئیں اب ان کو حاصل نہیں رہیں گی۔ روس کے صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی منسوخی کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین کے بحری جہازوں کو جس طرح پکڑا ہے وہ نامناسب ہے، اور اسی لیے روسی صدر سے ان حالات میں ملنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ روس اور چین کے ساتھ بہتر تعلقات امریکہ کے مفاد میں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں عالمی معیشت پر کیا اثر ڈال رہی ہیں، اس کے بارے میں امریکہ کی کیا پالیسی ہے، ان سوالات کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا،
Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. I want crystal clean water and that's what we have. We've been doing very well with respect to the environment and that's what I want. But I'm not going to put the country out of business.
آسان سی بات ہے، میں اس کرہ ارض پر صاف ہوا اور پانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں، تاہم ماحول کی بہتری کے معیار کی ہم اس حد تک پابندی نہیں کر سکتے کہ ہماری اپنی معیشت داؤ پر لگ جائے۔ آپ چین اور دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں تو وہ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم دوسرے ملکوں کی خاطر اربوں ڈالر خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو علم ہے کہ میری پالیسی بہت سادہ ہے، یعنی پہلے امریکہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے ملکوں کا بھی خیال رہتا ہے۔ چین کے صدر شی کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بہت سے موضوعات پر بات کریں گے، ان میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ بھی شامل ہوگا۔ صدر شی ایک اچھے انسان اور میرے دوست ہیں، مگر فی الحال چین کے ساتھ ہمارے بہت سے اختلافات ہیں جن کو دور کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس انٹرویو میں ملک کی داخلی سیاست پر بھی اظہار خیال کیا، ساتھ ہی انہوں نے غیر قانونی طور پر تارکین وطن کے امریکہ داخلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ امریکہ کے اندر کاروبار اور صنعت پھل پھول رہی ہے اور روزگار میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر سے جی 20 اجلاس کے دوران ملاقات کریں گے، جبکہ روسی صدر کے ساتھ ان کی متوقع ملاقات مؤخر کی گئی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بائی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی 20 میٹنگ کے لیے ارجنٹینا میں ہیں، جہاں امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک نئے تجارتی معاہدے پر دستخط کیا ہے۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ کی نمائندہ گریٹا وین سسٹن نے جب ایک خصوصی انٹرویو کے دوران اس معاملے پر سوال کیا تو صدر کا کہنا تھا کہ ان معاہدوں سے امریکہ میں گاڑیوں کے پرزے بنانے والی کمپنیاں امریکہ کے اندر ہی رہیں گی۔ واضح رہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت جنرل موٹرز کے اس اعلان پر تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ امریکہ میں فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے 14,000 مزدوروں کی نوکریاں متاثر ہوں گی۔ ان تجارتی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے کو صدر ٹرمپ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ جب وی او اے کی نمائندہ گریٹا وین سسٹن نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ آیا انہیں تشویش ہے کہ چین دنیا بھر میں اپنے قدم جما رہا ہے، جس میں پاکستان میں بھی ایک بندرگاہ کی تعمیر شامل ہے، تو امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ معاہدے کے بعد اس ملک میں کم پیسہ رہ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر امریکی صدور کے مقابلے میں وہ چین کے ساتھ امریکہ کے فائدے میں معاہدہ کریں گے۔
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars. Plus, I can double that up, and then I can double it again.
اس سلسلے میں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور صدر شی کی ملاقات پر دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، لیکن اس سے کوئی فوری تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی.
میرا خیال ہے کہ اس ملاقات سے کوئی بریک تھرو تو نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ دونوں کی ملاقات ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور سنجیدگی سے ڈیفائن ہو جائیں گی، کیونکہ جو چائنا کے اوپر پابندیاں لگی ہیں اور جو ٹیرف ہیں وہ 25% پر جانے والے ہیں، جس سے بہت ہی انڈسٹری اور انکلوڈنگ ہوٹل انڈسٹری، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا بہت انٹرسٹ رہا ہے اس ایریے میں انڈسٹری کے، تو وہ تمام لوگ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں اور ہوں گی. اور اس کے لیے ایک طرف امریکہ، میرا خیال ہے کہ چائنا کے علاوہ دوسری مارکیٹس کو تیار کر رہا ہے، اور چائنا کو اس بات کا پتہ ہے کہ ویتنام، انڈیا، یہ سب پوزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو چائنا کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکہ کے ٹریڈ پارٹنرز کی طرف سے. تو چائنا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور چائنا کے پاس بھی لیوریج ہے، تو وہ جو لیوریج یا بیلنسز ہیں وہ ویل ڈیفائن ہوں گے.
ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کو مؤخر کرنے کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کے امریکہ میں اندرونی مسائل ہیں،
لیکن علیحدہ ملاقات جو ہونی تھی وہ تو پوسٹ پون کر دی گئی ہے، کیونکہ رشیا نے جو یوکرین کے کچھ جہازوں کو جو روکا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، اور وہ امریکہ ان کو سب جھنڈی نہیں دکھا سکتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر ویسے بھی امریکہ کے اندر بھی بہت دباؤ ہے اس سلسلے میں، اور ان کو ایک ڈسٹینس شو کرنا ہے اپنے درمیان اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان، تاکہ یہ بات وضوح سے کہی جا سکے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق یا لین دین نہیں ہے.
یہ تھے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر فیضان حق. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکی قانون دان صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ چین کی مسلم نسلی اقلیتوں کی بڑے پیمانے پر ہونے والی نظر بندیوں اور انہیں حراست میں لے جانے کے بارے میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں بات کریں. دونوں صدور کی یہ ملاقات ارجنٹینا میں جاری جی 20 کے اجلاس میں متوقع ہے. مزید تفصیل مائیکل براؤن کی رپورٹ میں سنیے نخبت ملک کی زبانی.
ایک طرف جہاں امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے معاملے پر تعلقات میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف امریکی قانون دان چاہتے ہیں کہ ایک اور کشیدہ معاملے پر روشنی ڈالی جائے، اور وہ معاملہ ہے چین کا اپنے ملک میں رہنے والے ویغر اور دیگر اقلیتی گروہوں کے ساتھ کیا جانے والا برا سلوک. ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے کرس سمتھ کہتے ہیں،
We're not talking about American values here. We're talking about universally recognized human rights.
ہم امریکی اقدار کی بات نہیں کر رہے، ہم ان انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم کیے جاتے ہیں، اور چینی حکومت نے بھی انہیں تسلیم کیا ہے، لیکن چین ان انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور کئی ایسے اقدامات کر رہا ہے جن کا احتساب ہونا چاہیے. یہ تھے کرس سمتھ کے الفاظ، اور انہیں امید ہے کہ صدر ٹرمپ براہ راست اس معاملے کو صدر جی جن پنگ کے سامنے رکھیں گے. کرس سمتھ مزید کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ نہ صرف اس معاملے کا ذکر کریں گے بلکہ اس پر دباؤ بھی ڈالیں گے. وہ تجارت کے معاملے پر سخت گیر رویہ اپنائے رہے ہیں، اور اب وقت ہے کہ صدر ٹرمپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر بات کریں. واضح رہے کہ کرس سمتھ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن ہیں اور صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی سے منسلک ہیں. انہوں نے ایک ایسا قانون متعارف کروایا ہے جس میں چین میں موجود حراستی مراکز کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کی حمایت ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ہی پارٹیاں کر رہی ہیں. قانون میں کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اور سفارتی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ویغر اور دیگر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کو ریکارڈ کیا جائے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں پر سخت امریکی کی پابندیاں عائد کی جائیں. یہی نہیں بلکہ فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ایک اور امریکی سینیٹر اور ریپبلکن جماعت کے رکن مارکو روبیو بھی اسی قسم کے قانون پر کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہم اس معاملے پر جتنی زیادہ روشنی ڈالیں گے اور جتنی توجہ دیں گے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ چین کو اپنے کمیونسٹ تصور کو برقرار رکھنے میں نہ صرف دلچسپی ہے بلکہ وہ اس بارے میں بہت حساس بھی ہیں. یہ تھے مارک روبیو کے الفاظ. دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے،
The United States and the international communities will continue to express our concerns with respect to China's
امریکہ اور بین الاقوامی برادری چین میں بدھ مت کے پیروکاروں، مسیحیوں اور دیگر افراد پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار جاری رکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی لاکھ مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کی آزادی نہیں دی جا رہی۔ یہ تھے مائیک پومپیو کے الفاظ۔ چین نے کئی سال سے اس تنقید کی تردید کی ہے کہ وہ اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے حال ہی میں کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ کسی اور ملک کی اندرونی معاملات پر بات کرنے اور مداخلت کرنے سے پہلے اپنے ملک میں موجود اقلیتوں کی حالت سدھارنے پر کام کرے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، مگر ایسا پانی جسے صاف کر کے پیا جا سکتا ہے زمین کے بیشتر حصے پر موجود ہے۔ چنانچہ سائنسدان اس پانی کو قابل استعمال بنانے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک ایسا آلہ بھی ایجاد کر لیا گیا ہے جو چند سیکنڈ کے اندر یہ بتا سکتا ہے کہ آیا یہ پانی صاف ہے یا اس میں کوئی آلودگی موجود ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں 66,30,00,000 لوگوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں، جبکہ 2.4 ارب لوگوں کو حفظان صحت کی سہولتیں حاصل نہیں، جو پانی کی آلودگی کا سبب بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت پائیدار ترقی کے جو نصب العین مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سن 2030 تک تمام لوگوں کی صاف اور استطاعت کے مطابق پینے کے پانی تک رسائی کو یقینی بنانا بھی ہے۔ ماہرین کو توقع ہے کہ سادہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا حصول ممکن ہے، اور انگلینڈ کی یونیورسٹی آف برمنگھم میں محققین نے ایک ایسی ڈیوائس یا آلہ بنا لیا ہے جو 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتا سکتا ہے کہ آیا پانی انسانی استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ اس آلے کو ڈوو فلور کہا جا رہا ہے۔ یہ آلہ بتا سکتا ہے کہ آیا پانی میں کسی جینیاتی مادے، پودے یا جانور کے اجزاء یا کوئی جرثومہ ملا ہوا ہے، جس میں وہ جراثیم بھی شامل ہیں جو ہیضے اور پیٹ کی دیگر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اور کیا یہ انسانی استعمال کے قابل ہے، یہ بھی اس میں چند سیکنڈ کے اندر اندر معلوم ہو جاتا ہے۔ محققین کی ٹیم کی سربراہی جان برجمن نے کی، جو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس آلے کو کسی بھی دریا کے کنارے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
It doesn't require any chemicals, any reagents, and will give you an indication of water quality within just a few seconds.
اس کے لیے آپ کو کسی کیمیائی مادے یا کیمیائی عمل کے لیے کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، اور چند سیکنڈ کے اندر ہی یہ آپ کو پانی کی حالت کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ ڈوو فلور نامی یہ آلہ پانی کے اندر تیز رفتار روشنی داخل کرتا ہے۔ اگر پانی آلودہ ہو تو اس میں موجود جرثومیں روشنی جذب کر کے اسے بے حد کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ ایل ای ڈی آلہ پانی میں بیکٹیریا کا پتہ لگا لیتا ہے۔ برجمن کہتے ہیں کہ پانی کے تجزیے کے دیگر طریقوں میں نتائج 12 گھنٹے بعد موصول ہوتے ہیں۔
Up until this point, most of these analyses have been done in the laboratory using expensive research-grade equipment that costs tens of thousands of dollars.
اب تک بیشتر تجزیے لیبارٹری میں کیے جاتے رہے ہیں، جن میں تحقیق کی سطح کے مہنگے آلات استعمال ہوتے ہیں اور ان پر ہزاروں ڈالر خرچ آتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا آلہ تیار کر دیا ہے جو کاغذ کے ایک معیاری صفحے سے بھی چھوٹا ہے۔ برجمن کہتے ہیں کہ ڈوو فلور خاص طور پر ایسے مقامات پر کام آ سکتا ہے جو قدرتی آفات کا شکار ہوئے ہوں، اور پناہ گزین کیمپوں میں بھی۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم برجمن کی ٹیم کے ساتھ مل کر اس آلے کو پانی کی پرکھ کے لیے فروغ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پانی میں آلودگی کا علم جتنا جلد ہو اتنا ہی اسے قابل استعمال بنانے میں وقت کم لگے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئرز شو جہاں رنگ, جس کی میزبان ہیں بہجت جلانی. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.